أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
يا سورة جن كتل آيات ہے جن میں ایک اہم موضوع اور مفہوم کا ذکر ہے جس کو کہ ہم استقامت کہتے ہیں. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، اور اس آیت سے جو کہ آیت نمبر 16 ہے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے. یہاں تک جنات کے اس کلام کو اللہ نے بیان کیا جو کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، وہاں سے ان کی بات کا آغاز ہوا تھا. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا سے براہ راست رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، اگر یہ لوگ استقامت کو اختیار کرتے اور استقامت کو کون اختیار کرتا، کیونکہ اس سورت کا نام جن ہے اور بات جنات سے چلی ہے، تو ظاہری طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے گویا کہ جنات سے یہ بات کہی جا رہی ہو کہ اگر تم لوگ استقامت کو اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی نعمتوں کی بارش برسا دیتا. لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ عبادت رب پہ صرف جنات ہی مکلف نہیں ہے بلکہ جنات اور انس دونوں مکلف ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں سے خطاب، مکلف دونوں ہیں جنات بھی اور انسان بھی. تو یہاں ایک خطاب تو یہ مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد سب سے پہلے تو اہل مکہ ہیں، قریش اور مشرکین مکہ جو کہ انکار کرتے تھے ہر حق بات کا اور ہر ہدایت والی بات کا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم استقامت کو اختیار کرو گے. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ استقامت والے راستے کو اختیار نہ کرنے کے دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے ہزار ہاں نقصانات ہیں، جن میں سے ایک ظاہری نقصان اہل مکہ نے بھگت لیا کہ ان پہ قحط طاری ہوا اور سال ہا سال تک بارش نہیں ہوئی، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ نے ان پہ بارش برسائی. تو اگر تم لوگ استقامت والے راستے کو اپناؤ گے، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، اگر یہ لوگ استقامت کو اپناتے اختیار کرتے قائم رہتے ایمان کو قبول کرنے کے بعد اس ایمان پر، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، تو ہم کیا کرتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، ہم ان پہ موسلا دھار اور تیز بارش برساتے. اسقیناہم، یہ سقی سے ہے، سقا یسقی سقیا، سیراب کرنا اسی سے استسقاء ہے، استفعال سے بارش طلب کرنا، جب بارش کی دعا کی جاتی ہے تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے. اور غدق، غدق المطر، بہت زیادہ بارش کا ہونا. اور غدقا یہ یہاں پر صفت ہے، چونکہ ما ان کے بعد آیا ہے یہ ما ان غدق، وہ پانی اور وہ بارش کی جو بہت زیادہ ہوگی. تو وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَ، یہاں سے استقامت کا آغاز ہوتا ہے کہ استقامت کیا چیز ہے. استقامت یہ جو تقویٰ ہے جس کا حکم ہمیں قرآن بار بار دیتا ہے، یہ اصل میں استقامت کا ایک جز ہے. اور ایمان قبول کرنے کے بعد اس ایمان پہ ثابت قدم رہنا اور اعمال صالحہ کو تسلسل سے ہمیشہ کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں استقامت. اور یہ اقامہ سے ہے، کسی چیز کو کھڑا کرنا. اب کسی چیز کو جب آپ نے قائم کیا تو اب اس چیز کو قائم کرتے ہوئے آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جس چیز کو قائم کیا گیا یہ ہمیشہ قائم رہے. اور یہ چیز اس طریقے پہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارا جتنا کاروبار زندگی ہے وہ بھی استقامت ہی کے ذریعے چلتا ہے. اور تفصیل سے استقامت کو ہم اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے ترجمے اور تفسیر کے پڑھنے کے بعد استقامت کو سمجھنے کا آغاز کریں گے. ما ان غدق، یہ جو بارش اللہ کی طرف سے برسائی جاتی اور یہ موسلادھار بارش ہوتی، اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوتی، اس سے مراد صرف ظاہری بارش ہی نہیں ہے بلکہ وہ دوسری نعمتیں بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو عطا کی جاتی ہیں. لنفتنہم فی، تاکہ اس نعمت کے ذریعے ہم اس ان کو آزمائیں. لنفتنہم فی، یہ نعمت جو ما ان غدق کی شکل میں نعمت ہے، اس نعمت کے ذریعے لنفتنہم، ہم ان لوگوں کو آزمائیں. نعمت دینے کے بعد آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی کو اور جس قوم کو نعمت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ انسانوں کو دو طریقوں سے، بلکہ دو سے بھی زیادہ طریقوں سے آزماتا ہے، لیکن دو طریقے بڑے عام ہیں اور معروف ہیں اور زیادہ یہی پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مال اور اولاد اور دوسری نعمتیں کثرت سے دے کے بعض لوگوں کو آزماتا ہے کہ یہ شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں. اور اس شکر کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے گھر والوں کو بھی دیا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، سورہ صاد میں ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ اعملوا آل داود شکرا، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. داود علیہ السلام کے گھر والوں کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے داود کے گھر والوں شکر ادا کرو. یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اشکرو، اعملوا فرمایا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اعملوا اور اشکرو میں کیا فرق ہے. شکر اگر کہا جاتا صرف کہ اشکرو تو آپ زبان سے شکر کیجئے، بات ختم ہو گئی. لیکن یہاں لفظ کیا ہے؟ اعملوا. معلوم یہ ہوا کہ شکر حقیقی یہ زبان سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ شکر حقیقی انسان کے عمل سے ثابت ہوتا ہے، انسان کے عمل سے دکھائی دیتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کا ہے یا کسی اور کا ہے. اگر اس کی حرکتیں، اس کے اعمال یہ بتائیں کہ واقعی یہ اللہ کی مان کے چل رہا ہے، پھر تو یہ شکر گزار بندہ ہے. لیکن اگر درزبہ تسبیح ہو، دردل گاؤ خر بقول سعدی رحمتہ اللہ علیہ کے، کہ زبان سے اللہ اللہ ہو رہا ہو، تسبیح کے دانے ایک کے اوپر دوسرا دانا آ رہا ہو اور دل اس کا دنیا میں اٹکا ہوا ہو، یہ شکر نہیں ہے، نہیں یہ ذکر ہے، ذکر حقیقی یہ نہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر انسان زبان سے ذکر کرے دل اس کا غافل ہو تو یہ ذہنی عیاشی ہے. اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، جو شکر حقیقی ہے وہ بہت تھوڑے بندے ادا کرتے ہیں. زبان سے پورا عالم یہ کہتا ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ، سب یہ کہتے ہیں زبان سے، لیکن عمل دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں حقیقی شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. کیوں؟ کیوں؟ ان الانسان لربه لکنوت، لنفتنهم فیه، تاکہ ہم ان کو آزمائیں. تو نعمتیں دے کے آزمائش کیا ہے؟ یہ دیکھا جائے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. اور دوسری آزمائش جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ نعمتیں نہ دے کے نعمتوں کے مقابلے میں تنگی اور تنگستی اور دوسری چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. چیزیں دینے سے مراد یہ ہے کچھ بھی نہ دے کے اللہ آزماتا ہے. غربت، فقر و فاقہ، تنگستی، اولاد کا نہ ہونا، مال کا نہ ہونا، بیماری اور دوسری چیزیں، یہ تمام چیزیں دے کے، جو کہ حقیقت میں یہ ہے کہ کچھ بھی نہ دے کے اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں یا صبر نہیں کرتے. تو صبر یہ بھی آزمائش کے بدلے میں ہے. اور شکر کرنے والوں کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب سے نوازیں گے، لیکن صبر کرنے والوں کا معاملہ پھر بہت ہی عجیب ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. زین العابدین بن حسین ابن علی رضی اللہ عنہم، یہ قول منقول ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کے ضمن میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ جن جن لوگوں کو میں نے دنیا میں تکلیفیں، آزمائشیں، بیماریاں یا اور چیزیں دے کے آزمایا اور وہ زندگی بھر صبر کرتے رہے، حرف شکوہ و شکایت زبان پر نہیں لائے، کہاں ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو میں نے آزمایا؟ تو ایک جماعت اٹھے گی، اللہ فرمائے گا کہ یہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دو. صبر، یہ ہے صبر. اور صبر بھی حقیقی صبر کیا ہے؟ حقیقی صبر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو محرمات سے بچائے رکھے، گناہوں سے بچائے رکھے. گناہوں کا عادی ہے نفس اور دل، یہ وہاں جانا چاہتا ہے، آپ نے اس کو روکا ہوا ہے، اس پہ مشقت و تکلیف ہوتی ہے، یہ صبر ہے. پھر اس صبر کی قسمیں ہیں، تکلیف پہ اور آزمائش پہ صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ عین صبر نہیں ہے، صبر کی قسم ہے جو کہ سب سے اعلیٰ قسم ہے. اور اس کا بدلہ وہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو فرمایا لنفتنہم فی، لنفتنہم فی، یہاں فی ہی میں جو ہے کی ضمیر اس ماء الغدق کی طرف ہے. پہلی آیت میں آخری ٹکڑا کیا تھا؟ ماء الغدق. اللہ فرماتا ہے یہ ماء الغدق دے کے لنفتنہم فی، ہم ان کو آزمائیں گے کہ یہ صبر، یہ شکر سے کام لیتے ہیں یا نہیں. ومن یعرض عن ذکر ربہ یسلکہ عذابا صعدا، اور جس نے منہ پھیرا اپنے رب کے ذکر سے، اعراض کیا، منہ پھیر لیا، یسلکہ تو اللہ اس کو داخل کرے گا عذابا صعدا، چڑھتے ہوئے عذاب میں. سلک یسلکہ کا ایک مفہوم تو وہ تھا کہ جو پچھلے برس میں یا پچھلے چند برس کی کسی ایک نشست میں گزر چکا ہے، کہ جس میں یہ حدیث پہ بیان کی گئی تھی علم کے فضائل والی، کہ کیا تھی وہ حدیث؟ من سلک طریقا ينتمس فيه علما سهل الله له طریقا الى الجنه، جس نے علم والا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے لیے جنت والا راستہ آسان فرمائیں گے، اس کو جنت والے راستے پہ ڈال دیں گے. کسی راستے پہ چلنا یا کسی راستے میں داخل ہونا یا کسی بنے ہوئے راستے کی تابع داری کرنا. یسلکہ، اللہ اس کو داخل کر دے گا عذابا صعدا. صعدا یہ مصدر ہے، اور یہ صعدا یصعد سے ہے، اوپر چڑھنا اور ترقی کرنا. لفٹ، جس لفٹ کے ذریعے آپ عمارت کی دوسری تیسری یا کسی اونچائی یا اونچی منزل یا فلور پہ چڑھتے ہیں، اس کو عربی زبان میں مصعد کہتے ہیں، مفعل کے وزن پہ، یعنی یہ وہ آلہ ہے جس کے ذریعے آپ اوپر چڑھتے ہیں. مصعد یعنی لفٹ، یہ اسی سے ہے. صعدا، صعود، صعد سے ترقی کرنا. تو ایسے عذاب میں اللہ اس کو ڈالے گا، جہنم والا وہ عذاب، کہ جو عذاب ترقی کرتا رہے گا، یعنی جو عذاب بڑھتا رہے گا وہ عذاب گھٹے گا نہیں اس شخص پر. اور یہ اعراب سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا, ذکر سے مراد صرف ہاہو کی ضربے لگانا یہی ذکر نہیں ہے, سبحان اللہ الحمدللہ سو سو مرتبہ پڑھنا یہی ذکر نہیں ہے, یہ ذکر ہے لیکن صرف یہی ذکر نہیں ہے. حقیقی ذکر تو قرآن پاک ہے. اللہ نے قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ اس قرآن کو اصل ذکر کہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر, الف لام داخل ہوا ذکر پہ خاص کر دیا, عین ذکر, خالص ذکر, اصل ذکر, حقیقی ذکر قرآن پاک ہے. فذکر بالقرآن, کیونکہ یہ حقیقی ذکر ہے اسی کے ذریعے یاد دہانی بھی آپ کرائیں گے. فذکر بالقرآن میں یخاف وعید, قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیے. وذکر بھی ان تبصل نفس بما کسبت, سورہ انعام میں ارشاد فرمایا کہ اسی کے ذریعے آپ تذکیر اور یاد دہانی کرائیے. تو جو حقیقی ذکر ہے یہ قرآن پاک ہے, اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے. لیکن دنیا نے قرآن کو چھوڑ دیا اور پتہ نہیں کن کن اوراد اور اوزاف اور وظائف کو اپنا لیا. ان کا نمبر تو قرآن کے بعد آتا ہے. حقیقی ذکر تو اللہ کی اس کتاب کی تلاوت ہے. ایک حرف کے بدلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, سات نیکیاں ایک روایت میں دس نیکیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے اس آیات, اس کتاب کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کے لیے. اس کا حق مسلمانوں پہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہوئے اس پر ایمان لایا جائے, اس کی تلاوت صحیح تلفظ کے ساتھ کی جائے, اس کو حفظ کرنے کی کوشش کی جائے, اس کی آیات میں غور و فکر تدبر کیا جائے, اہل علم علماء کے پاس جا کر اس کو پڑھا جائے, پھر اس پہ عمل کیا جائے, اور سب سے آخر میں یہ کہ اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچایا جائے. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, رسول یہ شکایت کرے گا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, مہجور جس کو ترک کر دیا جائے, چھوڑ دیا تھا قوم نے قرآن کو. آج مسلمانوں کی اکثریت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اصل ذکر قرآن ہے, قرآن نور ہے, قرآن میں شفا ہے, اس میں برکت ہے, اس میں روشنی ہے, اس میں دلوں کی زندگی ہے, اس میں سب کچھ ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, سینوں کی جتنی بیماریاں ہیں سب کا علاج قرآن میں ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, عین ذکر قرآن پاک ہے. اور اللہ کے جتنے احکامات انسانوں کے لیے آئے ہیں قرآن میں ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچے ہوں, یہ بھی ذکر ہے. احکامات الہیہ اور اوامر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ذکر کے ذمن میں آتا ہے. اور اسی طریقے پہ وہ دعائیں اور وہ اوراد اور وہ وظائف جو صحیح احادیث میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے ہوں, ان کا پڑھنا بھی فائدے اور برکت سے خالی نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ کے جو ننانوے نام ہیں, متفق علیہ حدیث میں ہے, ان للہ تسعۃ و تسعون اسما من احصاها دخل الجنہ. ننانوے نام ہے, جس نے یاد کری جنت میں داخل ہو جائے گا. یاد کرنے سے مراد یہاں بھی صرف زبانی رٹنا نہیں ہے, بلکہ جس لفظ کو یاد کیا ہے اس کے مفہوم پہ غور کرو. مثلا المعز, المعز صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. آپ اس نام کو یاد کر لیجئے, ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عزت جتنی بھی ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا, سورہ فاطر میں فرمایا عزت چاہتے ہو اللہ کی طرف رجوع کرو, وہاں سے عزت مل جائے گی. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین, عزت اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اہل ایمان کے لیے ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. المعز المذل, وہی عزت دیتا ہے, وہی ذلیل کرتا ہے, وہی کسی کو اونچا کرتا ہے, وہی کسی کو نیچا کرتا ہے, اسی کے پاس سب کچھ. تو ننانوے ناموں کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ 99 نام یاد کرنے سے آدمی کا عقیدہ درست ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا مخلوق جتنی بھی ہے کچھ نہیں کر سکتی. مخلوق اور دنیا کی چیزیں, ان سے یقین ختم ہو جائے گا, اللہ کی ذات پہ یقین آ جائے گا. یہ وہی یقین ہے جس پہ 13 سال مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے. دل بناء القلوب, دلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یقین والی محنت سے مکے میں بنایا اور دل مستقیم ہو گئے. استقامت ساری کی ساری مکے میں تھی. مکے میں اسی لیے کوئی حکم ہی نازل نہیں ہوا, صرف توحید ہی توحید, اس کا تعلق عقیدے سے ہے. یقین توحید میں بن گیا, استقامت دیکھ لیجئے مکے میں ہے. 13 سال صحابہ مستقیم بنے رہے حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ, اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے؟ اللہ کے دین سے منہ پھیرنا. ایک بات آپ تک پہنچ جائے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ نے یوں حکم دیا ہے, اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں کہا ہے یا فلاں کام سے منع کیا ہے, اس کو قبول نہ کیا جائے. یہ ہے اعراض. فرمایا جو اللہ کی آیات سے اس کے احکامات سے منہ پھیرتا ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی ہم تنگ کر دیتے ہیں, زندگی میں برکت نہیں ہوگی, اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے ہم اٹھائیں گے. یہ آیت نمبر 124 ہے سورہ طٰہٰ کی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, قیامت کے دن اندھا بن کے یہ اٹھے گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, اے اللہ, یہ کہے گا قیامت کے دن, اے میرے رب, تو نے مجھے اندھا کیوں کیا, دنیا میں تو میں خوب دیکھتا تھا. كُنْتُ بَصِيرًا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى, میری آیات میرے احکامات تجھ تک پہنچے تھے, تو نے بھلا دیے تھے, آج تجھے بھلا دیا گیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ, ہم اسی طرح سلوک کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. اور سورہ زخرف میں ارشاد فرمایا, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے. اور بعض وہ ہیں, وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہ کون سی سورت ہے؟ جی, سورہ زمر, الاستبال للحفاظ, سورہ زمر, سورہ زمر 24 پارہ ہے. ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ, جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جو آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لاتے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کروٹ پہ کروٹ بدلتے ہیں کہ کب مولوی صاحب کی تقریر ختم ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہوئے موت پڑتی ہے. مسجد میں 5 منٹ اگر نماز دیر سے ہونے لگے تو تکلیف ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق مسجد میں یوں بیٹھا ہوا ہوتا ہے گویا کہ وہ جیل میں ہے. اب اگر کسی آدمی کو مسجد میں بیٹھے ہوئے چیوٹیاں کاٹیں, تکلیف ہو, تو وہ اپنے آپ پہ ڈرے. مسجد سے محبت ایمان کی علامت ہے. فرمایا کہ اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له ايش فاشهدوا له بالإيمان, ایک آدمی کو اگر تم دیکھو کہ وہ کثرت سے مسجدوں کی طرف جاتا ہے, اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, توحید کو بیان کیا جاتا ہے, شرک و بدعت کی تردید کی جاتی ہے, تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں آپ فروعی مسائل کیوں بیان کرتے ہیں جی, اختلافی مسائل کیوں بیان کرتے ہیں, وہ مسائل بیان کریں, سب خوش رہے, خوش رہے, شیطان بھی راضی رہے, رحمان بھی, سب خوش رہے, جو بھی آئے خوش رہے. کیا تقریر کیا, کیا درس کیا ہے, یہ آپ کی بعض باتیں بڑی سخت ہوتی ہیں, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, بعد میں لوگ باتیں بناتے رہتے ہیں, یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ,
اللہ کو چھوڑ کے اوروں کا ذکر کرو، قصے کہانیاں سناؤ، راہم یستبشرون، خوشنو ہوتے، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. یستبشر کا صیغہ ہے،
ایک دوسرے کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا معاملہ تھا، کوئی اختلافی بات ہی نہیں، سب خوش. کسی کے عقیدے کو آپ نے نہیں چھیڑا، تردید نہیں کی کسی کے، سب خوش. یہ ہے بات کہ اللہ کا ذکر جب آپ کریں گے، توحید کو بیان کریں گے، باطل عقائد کا رد پیش کریں گے، تکلیف ہوگی لوگوں کو. تو اذا ذکر الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون. تو سورہ زمر میں فرمایا ومن یعش عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے، جو اپنے آپ کو خود ہی غافل کر دے، اپنے اوقات کو کہیں اور لگائے. عشاء کے وقت جب آپ دفتر سے آتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ عشاء کی نماز پڑھی نہ پڑھی، کھانا کھایا، اس کے بعد دو ڈھائی تین گھنٹے تک آپ کے وقت پاس سونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، یہ کہاں گزرتا ہے؟ ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے، وی سی آر کے سامنے گزرتا ہے نا، اور کہاں گزرتا ہے؟ کیوں گزرتا ہے؟ اس لیے گزرتا ہے کہ آپ نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ نے شیطان کو آپ کا دوست بنا دیا، آپ کے ساتھ وہ 24 گھنٹے رہے گا، آپ کو اس طرف آنے نہیں دے گا. کبھی کبھار کسی درس کی محفل میں چلے جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو ذہنی عیاشی ہے، کر لیجیے. زندگی میں تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی، قرآن پڑھا جا رہا ہے، دروس میں بھی شرکت ہو رہی ہے، مطالعہ بھی ہو رہا ہے، کوئی تبدیلی یہ سب سے مسئلہ ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ یا تو جو بات کی جا رہی ہے وہ غلط ہے، یا پھر آپ نہیں سمجھے، یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے آپ. رحمان کو چھوڑ دیا آپ نے، آپ کے گھنٹوں ضائع ہوتے ہیں حرام چیز کو دیکھتے ہوئے، حرام آوازیں سنتے ہوئے، تو شیطان آپ کا ساتھی نہیں بنے گا، تو کون بنے گا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے دل کو کسی اور جگہ بہلانے کی کوششیں کرتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اس آدمی پہ، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، یہ اس کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے. اگر اس شریر اور گندے اور برے ساتھی سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو رحمان کی پناہ میں چلے جاؤ. پناہ، جائے پناہ کیا ہے، کہاں ہے، کون سی ہے؟ کہیں نہیں ہے سوائے اللہ کی پناہ کے. تو قرآن کی طرف رجوع کیجئے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کی تسبیح سے، اللہ کے نام کی تسبیح سے، اس کے نام کی تحمید سے، اس کی نام کی کبریائی سے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کا انفاق کیجئے، وقت لگائیے، اپنے آپ کو پیش کیجئے، دین کا علم حاصل کیجئے، علماء کے پاس جا کے قرآن سیکھیے، حدیث سیکھیے، حرام و حلال کے مسائل سیکھیے، اپنے اوقات کو دین میں لگائیے، اس صورت میں شیطان سے محفوظ رہیں گے. ورنہ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو منہ پھیرے گا رحمان کے ذکر سے، اپنے رب کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں لے جائے گا، جہاں ایسا عذاب ہوگا جو کم نہیں ہوگا، زیادہ ہی زیادہ ہوگا. اب آیت استقامت کی طرف. استقامت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ لزوم تقوی، تقوی کو ہمیشہ اپنانا، لزوم تقوی، یہ ہے ایک مفہوم استقامت کا. اور تقوی کہتے ہیں اچھے اعمال کو، جو کہ ایمان کے فوراً بعد آدمی سے فرض ہو جاتے ہیں. ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ، فرائض کی شکل میں ہو، یا واجبات کی شکل میں ہو، یا نوافل کی شکل میں ہو، یا دوسری عبادات کی شکل میں ہو، یہ ہیں اعمال صالحہ. انہی کا نام، انہی کے مجموعے کو تقوی کہتے ہیں. خشیت الہی اسی میں آتا ہے. لزوم تقوی یہ ہے استقامت. ایمان اور اعمال صالحہ پہ ثابت قدم رہنا یہ ہے استقامت. اور ایک مفہوم ہے استقامت کا تسلسل عمل. تسلسل عمل، جو عمل آپ کرتے ہیں ان کے اندر تسلسل رہے، ہمیشگی رہے، مستقل، ہمیشہ اس کام کو آپ کیجئے، یہ ہے استقامت. اور ایک مفہوم استقامت کا یہ ہے
کہ لزوم الطاعات الظاہرات والباطنات فی جميع الاماكن والاوقات وترك المنكرات والمخالفات الظاهرات والباطنات في جميع الاماكن والاوقات. استقامت اسے کہتے ہیں.